الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اعزان گرامی، آج اگر دنیا پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آج دنیا مختلف قسم کے بحرانوں سے گھری ہوئی ہے. طرح طرح کے بحران، طرح طرح کی جو ہے کرائسس چاروں طرف دنیا میں پائے جا رہے ہیں. سیاسی بحران، اقتصادی بحران، سماجی بحران، اور سب سے زیادہ خطرناک اخلاقی بحران. اخلاقی بحران کے دلدل میں یہ پوری دنیا ڈوبی جا رہی ہے، غرق ہوئی جا رہی ہے. چیخ بلند ہے، احساس بھی ہے، بحران کا احساس بھی ہے، اور بحران سے جو ہے نکلنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی اور دھستے جا رہے ہیں، اتنے ہی اس دلدل میں اور زیادہ دھستا جا رہا ہے یہ انسان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دیکھیے، دلدل میں اگر کوئی انسان پھنس جاتا ہے تو اگر صحیح طریقے سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو جتنا ہاتھ پیر مارے گا اتنا اور ڈوبتا جائے گا. دلدل کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے. اگر سکون سے کھڑے ہوئے ہیں تو شاید کچھ دیر تک باقی رہ جائیں، جتنا ہاتھ پیر ماریں گے، جتنا زور لگائیں گے، اتنی ہی اور دلدل میں دھستا جائے گا. دلدل سے نجات پانے کے لیے ایک باہر کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود دلدل میں غرق نہیں ہے، جو دلدل سے باہر ہے. وہ سہارا اگر اسے مل جائے تو وہ انسان دلدل سے آسانی سے باہر نکل سکتا ہے. عزیزو، اس اخلاقی دلدل سے باہر نکلنے کے لیے بھی ضرورت ہے ایک باہر کے سہارے کی. ایک بیرونی سہارا ہو جو خود دلدل میں غرق نہیں ہے، دلدل سے باہر ہے، اور سہارا بھی جو ہے مضبوط سہارا ہو. تنکے کا سہارا کام نہیں دے گا، ہے نا؟ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہاتھ مارتا تو ہے لیکن وہ تنکا اسے بچا نہیں پاتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے، اسے بھی لے ڈوبتا ہے. تو ایک ایسا سہارا چاہیے جو دلدل سے باہر کا سہارا اور مضبوط سہارا ہو. وہ سہارا اگر کوئی ہے، ایک رسی چاہیے اور ایک مضبوط ہاتھ چاہیے. ایک مضبوط رسی اور ایک مضبوط ہاتھ جو اسے دلدل سے باہر نکال سکے. ہے کوئی ایسا ہاتھ؟ ہے کوئی ایسی رسی؟ یقیناً ہاتھ بھی موجود ہے، رسی بھی موجود ہے، صرف ضرورت ہے اس رسی سے تمسک کی۔ اس ہاتھ کا نام خدا ہے اور رسی کا نام قرآن و اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ہاتھ خدا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم ہے ہاتھ، ضرورت ہے اس ہاتھ سے استفادے کی، اور اس رسی کا نام قرآن و اہل بیت ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، قرآن کہتا ہے اگر تمہیں دلدل سے نکلنا ہے، اگر اس دلدل سے نجات پانا چاہتے ہو، سماجی بحران کا دلدل، اقتصادی بحران کا دلدل۔ اب مجھے اقتصادی بحران کے دلدل کے بارے میں یہاں بات کرتے ہوئے کوئی جھجھک نہیں ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے اگر ہم یہاں اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ کے ہندوستان میں ہوگا، آپ کے پاکستان میں ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لیکن اب تو ہم یہاں سینہ چوڑا کر کے بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی بحران ہے تو یہی ہے۔ تو اس بحران سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو اس پروردگار نے، اس قادر توانا نے، جس کا ہاتھ سب سے مضبوط ہاتھ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ سے زیادہ مضبوط کسی کا ہاتھ نہیں، جو رسی اس نے فراہم کی ہے۔ رسی کا نام قرآن اور اہل بیت۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے، جب تک تمہارا تمسک ان دونوں سے رہے گا، دنیا کا کوئی دلدل تمہیں غرق نہیں کر سکتا ہے، کوئی دلدل تمہیں غرق نہیں کر سکتا ہے۔ اہمیت قرآن اور اہل بیت کی، یہ جو ہے بلا سبب نہیں ہے کہ امام خمینی نے اپنا وہ مشہور جو ہے وصیت نامہ لکھا تھا۔ ابتدا کہاں سے کی ہے، آغاز کہاں سے ہے؟ اسی حدیث سے ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ اس کے بعد لکھتے مجھے فخر ہے اس بات کا، وصیت نامے اپنے انہوں نے اگر دیکھا ہے تو سب کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو دیکھیے اس کو، وہاں پر وصیت نامے کا آغاز جہاں سے کیا ہے، وہ اہم وصیت نامہ ان کا۔ وصیت نامے کا آغاز یہی ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ثقل اکبر بھی ہے، ہمارے پاس ثقل اصغر بھی ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم کو اگر اس دلدل سے بچنا ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات سے استفادہ کرنا پڑے گا، ہمیں اہل بیت کے در پر آ کر کے ان کی رہنمائی سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اپنی زندگی سے ہم نے قرآن کو الگ کر دیا یا اہل بیت کو الگ کر دیا، کبھی بھی اس دلدل سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ عزیزو، جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے کہ قرآن مجید نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا راہ حل پیش کی ہے، کیا فارمولا پیش کیا ہے، تو پورا قرآن آیا ہی اسی کے لیے۔ دیکھیں، سارے بحرانوں کی جڑ ہے اخلاقی بحران۔ جتنے بھی بحران پائے جاتے ہیں، کرائسس جتنے بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں، سب کی جڑ میں اگر آپ جائیں گے، سب کی اساس اور بنیاد جو دیکھیں گے تو اخلاقی بحران ہے۔ اگر انسان اخلاقی اعتبار سے سدھر جائے، اگر انسان انسان بن جائے، نہ سیاسی بحران باقی بچے گا، نہ اقتصادی بحران باقی بچے گا، نہ یہ جو ہے سماجی بحران باقی بچے گا، سب کی جڑ ہے اخلاقی بحران۔ اور قرآن آیا ہی اسی لیے ہے، انبیاء آئے ہی کاہے کے لیے آئے ہیں، لِيُزَكِّيهِمْ، ہر نبی کے آنے کا مقصد، ہر کتاب کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے نفسوں کا تزکیہ کر دیا جائے، انسان کو اخلاقی بحران سے باہر نکال لیا جائے۔ جس دن انسان اخلاقی بحران سے باہر نکل آیا، جس دن اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، محال ہے کہ اس دنیا میں پھر کہیں سماجی بحران پایا جائے، یا سیاسی بحران پایا جائے، یا اقتصادی بحران پایا جائے، ہر طرف خوشحالی اور خوشحالی ہی ہوگی۔ قرآن مجید نے جو رہنمائی پیش کی ہے، قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس آیت سے لے کر کے باقی 13 آیتیں اور، 14 آیتوں میں 14 اخلاقی اصول پیش کیے گئے ہیں. 14 آیتیں ہیں، 14 اخلاقی اصول. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ. میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اصلاح کریں گے. یہ نہیں پہچانتے شاید، پہچانتے ہیں؟ الحمدللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب یہ بیٹھے ہیں تو مجھے آیتیں پڑھنے میں بڑا تامل ہو رہا ہے نا. قرآن مجید کا 25واں سورہ، جو یہ جو ہے مکی سورہ ہے، مکی سورہ 25واں سورہ. کل 77 آیتیں اس سورے کے اندر ہیں مجموعی طور پر، ٹوٹل جو ہے. اور پورے سورے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کا یہ سورہ، کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے، جو تمام عقائد کی بنیاد، اور بلکہ کہہ لوں انسانیت کی بنیاد. دو چیزیں اگر انسان کی یہ جو ہے سدھر جائیں تو معاشرے کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، مبدا اور معاد. اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات میں ہم خود سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، کوئی بنانے والا ہے ہمارا، اور بنانے والا بھی حکیم ہے، اس کا کوئی عمل عبث اور لغو اور بےہودہ نہیں ہوتا، ایک خاص مقصد کے تحت اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات میں بھیجا ہے، کائنات کو خلق کیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد یقیناً اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرے گا. مقصد کو جو چیز بیان کرتی ہے اس کا نام ہے نبوت، اس کا نام ہے نبوت. اور ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اچھے ہیں یا برے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا عمل انجام دیا ہے تو اس کا انعام، اور اگر ہم نے کوئی یہ جو ہے برا کام کیا ہے تو اس کی سزا. کیونکہ عام طور سے اکثریت انسانوں کی وہی ہے جو فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے ہی کے لیے کام کرتی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور سے، عرض کر رہا ہوں. کچھ ہیں جو عشق الہی میں کام کرتے ہیں، نہ ان کو جنت کی لالچ ہے نہ انہیں جہنم کا خوف ہے. یعنی جنت اور جہنم کا اگر تصور نہ بھی ہوتا پھر بھی ان کے عمل میں فرق نہ آتا. لیکن یہ تو مٹھی بھر ہے نا، یہ تو وہ شخصیت کہاں سے لائیں گے جو کہتی نظر الہی ما عبدتک ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک. پالنے والے ہم نے اگر تیری اطاعت کی ہے، اگر تیری عبادت کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے اور نہ تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی ہے. بل وجدتک اہلا، تجھے اس قابل جانا ہے. یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا، ورنہ دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو کچھ حاصل کرنے کے لیے، کسی خطرے سے، کسی نقصان سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر یہ تصور قیامت کا واقعاً آ جائے ہمارے ذہنوں میں، صرف وہ نہیں جو ہم پڑھ دیتے ہیں اصول دین، کتنے کا اصول دین 5 تیزی کے ساتھ سنا دیا، پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، اتنی تیزی سے سنا دیا کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہا کیا. نہیں وہ والا نہیں، قیامت پر اگر یقین آ جائے، اظہار زبان سے اور ہے، یقین آ جانا اور ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لأثرتم طلب الآخرۃ. اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہوتا جیسا تمہیں دنیا کے فائدے اور نقصان پر یقین ہے. اگر آج ابھی کہہ دیا جائے کوئی معتبر آدمی، میں نہیں، کوئی معتبر آدمی آ کر کے یہاں کہے کہ اوباما نے ایک نئی یہ جو ہے پالیسی نکالی ہے، کہیں سے ان کو یہ جو ہے کوئی خاص خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، خزانے تو بہرحال ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کوئی خاص ایسا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے کہ کل سے ہر وہ شخص جس کے پاس امریکی یہ جو ہے نیشنلٹی ہے اس کو بینکوں میں کل صبح سے $1,00,000 دیا جائے گا، کیا حال ہوگا؟
खबर सुनते ही मैं अकेला रह जाऊंगा यहां पर, यहां कोई बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ना अमरीकी नेशनलिटी, तो हम ही रह जाएंगे यहां पर। तो सब उनका सुबह है, का सुबह किसने देखा, अभी जाकर के लाइन में लग जाते हैं, है ना। अगर यकीन, चूंकि इसका यकीन है, $1,00,000 उनका साहब नींद का, नींद को छोड़ो, नींद को मारो गोली, नींद क्या होती है, सोएंगे नहीं, वहां लाइन में लगे रहेंगे। क्यों? यकीन अगर आ गया कि $1,00,000 मिलने वाला है, $1,00,000 की कीमत ज्यादा है या 2 रकात नमाज सुबह की कीमत ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा है, यकीन की बात है, यकीन की बात है, किसकी कीमत ज्यादा है, सुनना चाहते हैं, 2 रकात नमाज सुबह की कीमत क्या है। छोड़ देने की बात नहीं कर रहा हूं, छूट जाने की बात कर रहा हूं मैं। दो चीजें होती है ना, एक दफा नमाज को छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ेंगे नमाज, होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो थी पूरी की पढ़ेंगे नमाज, सो गए रात में, सुबह जब आंख खुली तो नमाज कजा हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। तो यह छूटना और एक है मैं छोड़ देने की बात नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहां कोई ऐसा नहीं जो नमाज छोड़ देता हो, हां छूट जाने का हो जाता है कभी कभी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है मौला इस्तखारा देख दीजिए, ये जो है मौलाना नहीं मौला, क्योंकि मौलाना के पास भी जो मौलाना का ज्यादा मसरफ क्या है, सबसे ज्यादा जो फोन आते हैं वो काहे के आते हैं, इस्तखारे के आते हैं, तो मौलाना की बात नहीं हो रही है, मौला मौला इस्तखारा देख दीजिए, नियत वो खुद किए हुए हैं। मौला ने इस्तखारा देखा, इस्तखारा मना आ गया। अच्छा, इस्तखारा देखाने वालों की एक ज़हनियत होती है, एक ये जो है मेंटेलिटी होती है, वो तय तो पहले से किए रहते हैं उन्हें क्या करना है, चाहते ये हैं कि जो चाहते हैं वही इस्तखारा आए, दिखला फिर क्यों रहे इस्तखारा अगर आपको वही करना है। अगर कहीं बाद में मामला उल्टा हो गया तो किसी पर इल्जाम तो डाल सकें, किसी भी इल्जाम, तो भाई कैसे हम, क्या इस्तखारा देखा था उन्होंने, हमने तो इस्तखारा देख करके ये काम किया था, इसमें नुकसान क्यों हो गया। मौला के पास आए, मौला इस्तखारा देख दीजिए, इस्तखारा देखा मना आया। उनके ख्याल में इस्तखारा मना नहीं आना चाहिए था, अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि अपना हिसाब किताब जो कर रखे थे, तो उन्होंने देखा कि बाद में सोचा कि नहीं इस्तखारा और सखारा छोड़ो, ये तो ऐसा ही है, एक तस्वीर का दाना ही तो है, दो आ गया एक आ गया, या मिसाल के तौर पर कुरान से देख लिया, एक सफा इधर चला गया एक सफा उधर चला गया। वो कोई कारोबार करना चाह रहे थे, ये जो है बिजनेस करना चाह रहे थे, और उनके ख्याल में उसमें बहुत फायदा था, तजारती सफर पे जाना चाह रहे थे, तजारत के लिए फायदा ही फायदा था। उन्होंने छोड़ो इमाम के इस्तखारे को, अर्ज किया कि ये जो है मौला का इस्तखारा था, मौलाना का नहीं। वो गए, बिजनेस किया, कारोबार किया और खूब फायदा हुआ। अब तो जो थोड़ा बहुत इमाम पर ईमान था वो भी डामाडोल हो गया। अगर इनके इस्तखारे पर अमल कर लिए होते, इनकी बात अगर मान लिए होते, तो इतने भारी फायदे से महरूम हो जाते, इतने भारी फायदे से महरूम हो जाते अगर इनकी बातों को मान लिया होता हमने। लेकिन बहरहाल इमाम पर ईमान भी है, पूरे तौर से वो भी नहीं है, बस जरा सा ये जो है डामाडोल हो गया है मामला। कहा चलो खुद चल के इमाम से बात करते हैं। आए इमाम के पास, आने के बाद कहा मौला याद है फला दिन मैं आपके पास आया था इस्तखारा दिखाने के लिए। मौला ने कहा हां मुझे याद है। बाद मकामात वो होते हैं जहां इमाम अपने इल्म इमामत का इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन जहां किसी चाहने वाले का ईमान डामाडोल होने लगता है, तो ये वो मकाम है जहां इमाम अपने इल्म इमामत का इस्तेमाल करते हैं। कहां याद है, ये भी याद है कि इस्तखारा मना आया था, और सुनना चाहते हो, और ये भी मुझे मालूम है कि तुमने इस्तखारे की मुखालिफत की, और ये भी मुझे मालूम है कि तुम्हें कारोबार में बहुत फायदा हुआ है, जिसकी बिना पर तुम्हारा ईमान डामाडोल हो रहा है, ये कैसा इस्तखारा था। अब तो थोड़ा हुआ परेशान, मौला को कहां से, अभी तो अभी मैं चला रहा हूं, मुझे यह भी मालूम है, तुम ये सोच रहे हो अगर मैं सफर पे न जाता तो मेरा कितना नुकसान होता, اب میں تمہیں جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں سفر میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. چونکہ تمہاری نگاہوں میں تصویر کا صرف ایک رخ ہے. بتاؤ فلاں دن صبح سے شام تک بزنس میں تم جو ہے مصروف رہے, خوب تھک گئے, تھک کے سو گئے, صبح جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا, نماز قضا ہو چکی تھی. ہوا تھا یہ واقعہ؟ اس دن تمہیں فائدہ بہت ہوا تھا. کہا مولا ہوا تو ایسے ہی تھا. کہ یہ بتاؤ اس دو رکعت نماز کے ثواب سے جو تم محروم ہو گئے ہو, سو گئے تھے آنکھ نہیں کھلی, سزا نہیں ہے, سزا نہیں ہے. اگر عمدن نماز نہ پڑھی ہوتی تو ثواب سے بھی محروم اور سزا بھی ملتی. آنکھ نہیں کھلی سزا تو نہیں ہے لیکن ثواب تو گیا. اس وقت نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا اپنے وقت میں, جو نماز پڑھنے کا ثواب تھا اس سے تو محروم ہو گئے. بتاؤ اس دو رکعت نماز کے ثواب سے جو تم محروم ہو گئے اسے کتنے میں خریدو گے؟ ابھی ایمان ہے نا اس کے ہاں, ہمارا جیسا بے ایمان نہیں ہو گیا ہے. وہ ثواب کتنے میں خریدو گے؟ کہا مولا اپنی پوری دولت دے کر کے بھی مجھے اگر وہ ثواب مل جائے تو میں وہ ثواب خریدنے کو تیار ہوں. کبھی تمہیں بزنس میں فائدہ ہوا کہ گھاٹا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لو کنتم توقنون بخیر الآخرت و شرها کما توقنون بخیر الدنیا و شرها, اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا کہ تمہیں دنیا کے نفع و نقصان پر. ذرا سا کہیں نقصان ہو جاتا فوراً اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں نا, تھوڑی سی ہوا ٹھنڈی چلنے لگی فوراً مائیں بچوں سے کہتی ہیں بیٹا کپڑا پہن کے نکلنا, کوٹ پہن کے نکلنا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے کو محفوظ رکھنا. کیوں؟ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کیونکہ جسم کو پہنچنے والے نقصانات کا پورا احساس ہے, لیکن جو نقصانات روح کو پہنچ سکتے ہیں, باہر گناہوں کی مسموم ہوائیں چل رہی ہیں. کبھی والدین بچوں سے یہ بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا ذرا خیال رکھنا تقوی کا کپڑا پہن کے باہر نکلنا, کہیں تمہاری روح آلودہ نہ ہو جائے. نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو ہم اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں, کاہے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے انجینئر بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, فلاں شعبے میں چلا جائے گا, تھوڑا پیسہ کمائے گا. یہی تو ہوتا ہے مقصد 99% لوگ, ہو سکتا ہے 1% ہو جو علم کو علم کی خاطر حاصل کرنا چاہتے ہیں, معرفت کی خاطر, روشنی کی خاطر. لیکن عموماً کیا ہے؟ عموماً یہی تو ہے نا, حاصل کرنے کا علم کا مقصد. ڈاکٹر کس لیے بن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ ہوں گے جو صرف اس لیے ڈاکٹر بن رہے ہوں کہ بندگان خدا کی خدمت کریں گے ہم. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو انجینئر سے اس لیے بن رہے ہوں کہ ہم بندگان خدا کو ایسا مضبوط گھر بنا کے دیں گے کوئی زلزلہ کوئی طوفان ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. میں انکار نہیں کرتا, ہوں گے. یہ کتنے فیصد ہیں؟ عموماً تصور تو یہی ہے نا کہ بچہ بڑا ہو کر کے اچھی جاب حاصل کرے گا, اچھی نوکری حاصل کرے گا. پیسہ میں پیسہ کیا ہوگا؟ خوب آرام سے رہے گا, چھوٹے گھر کے بجائے بڑے سے گھر میں رہے گا, معمولی گاڑی کے بجائے اچھی گاڑی لے گا, اچھا کھائے گا. یعنی ساری فکر ساری توجہ کس چیز کی طرف ہے؟ جسم کی طرف. ہمارے پاس صرف جسم تو نہیں نہ ہے, ہمارے پاس جسم بھی ہے روح بھی ہے. یقیناً جسم کا انتظام کریں, جسم کے انتظام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا. اللہ نے بہرحال جسم دیا, اس کی امانت ہے. بیمار میں عرض کروں گا یہ سب اس کی امانت ہے, اس کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے, اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس اگر صرف جسم ہوتا تو ساری ایکٹیویٹیز ہمارے جسم کے لیے ہوتی. جسم سے اہم ہے روح, کیونکہ اگر بدن سے روح نکل گئی تو پھر انسان تو کسی کام کا نہیں رہتا نا. کتنا ہی محبوب ہے آپ کا, کب تک محبوب ہے؟ جب تک بدن میں روح موجود ہے. جس دن روح چلی گئی اس دن کیا کرتے؟ گھر میں رکھیں گے؟ جلدی انہیں باہر کرو, جلدی انہیں باہر کرو. کیوں بھائی؟ جسم تو وہی جسم ہے,
हाथ वही हाथ है, पैर वही पैर है, चेहरा वही चेहरा है, आंखें वही आंखें हैं। जिस आंखों पर आप कुर्बान हुआ करते थे वही आंखें हैं, जिस चेहरे पर आप ये जो है फिदा हुआ करते थे चेहरा वही चेहरा है, जल्दी क्यों है? कहो असल चीज चली गई, असल चीज चली गई। आपको रखेंगे तो ये जो है बदबू आने लगेगी। तो जिस जो बदन इतना कमजोर बदन है कि अगर रूह से रिश्ता टूट गया उसका तो बदबू आने लगेगी, सड़ने लगेगा वो बदन। उस बदन के लिए सुबह से शाम तक सारी एक्टिविटीज हमारी उसी के लिए हैं। रूह के लिए क्या किया हमने? लो कुन तुम तो कैनून अब खैर आखिरा व शर रहा, अगर आखिरत के नफा और नुकसान का वैसा ही यकीन होता जैसा कि यकीन दुनिया के नफा और नुकसान का है। जिस्म को पहुंचने वाले नफा नुकसान का हमें यकीन है, मगर रूह को पहुंचने वाले नफा नुकसान का यकीन, यह काम हासिल होता कयामत से, माद से। तो सूरह फुरकान की कुछ आयतें वो है जिनका ताल्लुक है तौहीद से, कुछ आयतें वो है जिनका ताल्लुक है ये जो है नबूवत से है, कुछ आयतें वो है जिनका ताल्लुक कयामत से है, और कुछ आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह के बंदों के सिफात बयान हुए हैं कि अल्लाह के बंदों को कैसा होना चाहिए। अलबत्ता ये सिफात उसी वक्त हासिल होंगे जब मब्दा और मा तौहीद और कयामत का मामला हल हो जाए। अगर वो हल नहीं हुआ तो कभी भी कयामत तक ये सिफात पैदा नहीं होंगे। लिहाजा पहले तस्करा हुआ तौहीद का, उसके बाद तस्करा हुआ नबूवत का, उसके बाद तस्करा हुआ कयामत का, उसके बाद अल्लाह के बंदों में जो औसाफ पाए जाने चाहिए। सूरह फुरकान की अहमियत इतनी है कि सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हदीस है कि मन क़रअहा फी कुल लैला, जो इंसान सूरह फुरकान को हर शब पढ़े, हर शब पढ़े, कुल ये जो है 77 आयतें हैं, ज्यादा नहीं है। जो इंसान सूरह फुरकान को हर शब पढ़े, लम युअज़्ज़िब अल्लाह अबदा वलम युहासिब हो वकाना मंज़िलुहु फिल फिरदौसिल आला। जो इंसान हर शब सूरह फुरकान की तिलावत करेगा अल्लाह उस पर कभी अजाब नहीं करेगा और उसका हिसाब भी नहीं होगा। ये उन लोगों में से जो है जो जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल किए जाएंगे। वह काना मंजिलो हो फिल फिरदौस आला, उसका ठिकाना आखिरत में कहां है? फिरदौस आला में है, बहिश्ते बरी उसका ठिकाना है। अब बता, याद रखिएगा तिलावत से मुराद पढ़ना नहीं है कि बड़ी खूबसूरत आवाज में आपने किरात कर दी, नहीं, रुब्बता लिल कुरान वल कुरानो यलानो। कितने ही ऐसे कुरान पढ़ने वाले जिन पर कुरान लानत भेजता है। जहां जहां भी किरात कुरान की बहस आई है, जहां जहां भी तिलावत कुरान की बहस आई है, हर जगह तिलावत के हमरा तदब्बुर तफक्कुर, उसके बाद उस पर अमल। सिर्फ तिलावत मुराद नहीं है, तिलावत का लफ्ज कहा गया है कि इंसान पढ़ेगा तो शौक पैदा होगा, उसके अंदर जज्बा पैदा होगा। अब जाहिर से बात, सूरह फुरकान को अगर कोई पढ़ता है, माने और मफाहिम को समझता है, तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, ताअक्कुल करता है, नतीजे में तौहीद पर ईमान पुख्ता हो गया, नबूवत पर ईमान पुख्ता हो गया, कयामत पर ईमान पुख्ता हो गया, जो सिफात अल्लाह ने अपने खास बंदों के मुकर्रर किए हैं, उन सिफात से आशना होने के बाद उनको अपनाने का शौक पैदा हो गया, जिसका अकीदा सही हो या औसाफ पाए जाए, यकीन नहीं उस पर अल्लाह का अजाब नहीं होगा। तो मुराद सिर्फ यह नहीं है कि जो आज का बेहतरीन नुस्खा मौलाना देके चले गए हैं, कुछ भी करो। हमारा एक है ना कि एक जहां एक किदम देख लेते कहे बस यही ले लो, बकिया छोड़ दो। आखिर और भी तो हदीसें हैं, और भी तो आयतें हैं। आप अगर जी मन बका अल हुसैन वजह बदलो जन्ना, जो हुसैन पर रवायत बिल्कुल सही रवायत है। आमतौर से होता यह है ना कि दो तरह के लोग पैदा हो जाते हैं, एक वो जो उनका जीव साफ साफ कहा कि जो कोई रोले जन्नत वाजिब उसके ऊपर, अब कुछ भी करते रहो। दूसरे वो कहते साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, इस्लाम तो दीन अमल है, من یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا والا دین ہے بھلا. لہذا یہ روایت جھوٹی ہے, یہ افراط ہے, وہ تفریط ہے. روایت صحیح ہے لیکن ایک من تو نہیں نہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار پیغمبر نے کہا من قال لا الہ الا اللہ غرست له شجرہ غرست له فی الجنت شجرہ, جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرست له فی الجنت شجرہ, جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگتا ہے. پھر فرمایا جو کہے الحمدللہ ایک پیڑ اس کے لیے, اور جو کہے لا الہ الا اللہ ایک پیڑ اس کے لیے. صحابی کھڑا ہوگا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں ہمارے بہت درخت ہے, بلکہ جنگل ہے پورا اپنا. تو میں کتنی دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں, کم سے کم نماز یہ جو ہے ظہر میں پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ ہے ایک پیڑ, والحمدللہ ہے دو پیڑ, ولا الہ الا اللہ تین پیڑ, واللہ اکبر چار پیڑ, اور تین دفعہ پڑھتے ہیں تو چار تیاں 12 پیڑ ایک رکعت میں. پھر اس کے بعد ایک رکعت اور پڑھا ظہر کی 24 ہو گئے, پھر عصر کی آئی 48 ہو گئے, مغرب عشاء جوڑتے جائیے, اس کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, تو سینکڑوں پیڑ تو ہر روز. مہینہ میں کتنے ہو گئے, سال میں, عمر میں. یا رسول اللہ جنت میں تو ہمارا جنگل ہے جنگل. اور یہ بھی ہے کہ جس کا جہاں باغ ہوتا ہے, باغ میں تو آنے جانے کی اجازت تو ہوتی ہے, وہاں سے کون نکالے گا؟ جس جگہ پہ ہمارا پیڑ ہے اس جگہ پہ تو ہمیں آنے دیا جائے گا, تو جنت تو ہماری پکی ہو گئی. اتنے ہی میں بقیہ گناہ کرتے رہے, معصیت کرے, جھوٹ بولے, غیبت کرے, تہمت لگائے, دھوکہ دے, فریب دے, سب چلتا ہے. پیغمبر نے فرمایا ہاں ہے تو غور سے سنیں گے, بہت بہت پیڑ تمہارے ہیں جنت میں, مگر خیال رکھنا آگ بھیج کے جلا مت دینا. عزیزو جنگل میں آگ بھی بڑی بھیانک لگتی ہے, اگر ایک پیڑ ہے تو اس پہ کنٹرول پانا آسان ہوتا ہے, اور جنگل میں کہیں آگ لگ جاتی ہے, اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سنتے رہتے ہیں نا آئے دن, وہاں آگ لگ گئی, وہاں آگ لگ گئی, وہاں آگ لگ گئی. اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود انسان اس پر قابو نہیں پا پاتا کہ یا رسول اللہ یہ آگ کہاں سے آ گئی, آگ تو جہنم میں ہوتی, جنت میں آگ کہاں سے آ گئی, آگ تو جہنم میں ہے, جنت میں آگ کا کہاں گزر, یہ آگ کون سی ہے جو اسے جلا سکتی ہے. پیغمبر نے فرمایا تم نے لا الہ الا اللہ کہا ایک پیڑ, الحمدللہ کہا دوسرا پیڑ, سبحان اللہ کہا تیسرا پیڑ, اللہ اکبر کہا چوتھا پیڑ, لیکن اس کے بعد اگر گناہ کر لیا, اس کے بعد اگر غیبت کر لی, تہمت لگایا, جھوٹ بولا, فریب کسی کو دیا, یہ سارے گناہ ہیں جو آگ کی شکل بن کر کے سارے درختوں کو جلا کے خاکستر کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دو مسئلہ اسلام میں ہے, حبت اور تکفیر. حبت اور تکفیر. حبت کیا مطلب؟ آپ نے بہت سارے نیک کام کیے, ایک کوئی خراب کام کر دیا, برا کام کر دیا, وہ ایک برا کام سبب بنتا ہے کہ سارے نیک کام پر پانی پھر جاتا ہے, سارے نیک کام پر پانی پھر جاتا ہے. اور تکفیر یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے گناہ کیے لیکن آخر میں صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا, کوئی ایسا اچھا کام کر دیا جس کی بنا پر خدا نے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف یہی نہیں, خدا گناہوں کو معاف کر, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں تکفیر. تو حبت اور تکفیر دونوں, نہ اپنے عمل پر انسان کو مغرور ہونا چاہیے. من بکائے علی الحسین وجبت لہ الجنہ, جو حسین پر آنسو بہائے جنت واجب. ابھی آپ روئے, آپ کے گناہ دھلے, معاف ہوئے, اگر آپ نے توبہ کی ہے تو یہ آنسو سبب بن جاتے ہیں گناہوں توبہ کے قبول ہونے کا, لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ اگر کر لیا تو اس کا ثواب بھی چلا گیا. یہ بھی تو ذہن میں رہے, حبت اور تکفیر کا مسئلہ بھی ذہن میں رہے. تو بہرحال انسان کو اگر یقین ہو جائے اس چیز کے اوپر, تو امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ فرقان کی تلاوت ہر شب کرے گا اللہ اس پر عذاب نہیں کرے گا, اللہ اس کا حساب نہیں لے گا قیامت کے دن. بہت بہت بڑا انعام ہے حساب کا نہ ہونا, کیونکہ حساب قیامت کا معلوم ہے نا کس طرح سے حساب ہے. یہ والا حساب نہیں ہے جو ہم لوگوں سے, یہاں بھی حساب دینے والے کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے اگر کوئی حساب لینے کھڑا ہو جائے. بالکل صاف ستھرا جن کا حساب ہے ان کی بات کر رہا ہوں, حساب تو حساب ہی ہوتا ہے نا, پسینہ چھوٹ جاتا ہے, مگر پھر بھی یہاں جو ہے وہ قاعدے سے کمرے میں بیٹھ کر کے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ, پھر بھی حساب دینا مشکل ہوتا ہے. مگر قیامت کا حساب بڑا خطرناک ہے. قیامت کا حساب ایسے نہیں ہوگا, زمین جل رہی ہوگی, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, اتنی شدید دھوپ تمازا. بتائیے, یہ والا سورج نہیں ہے, یہ سورج تو یہ جو ہے وہ اذا الشمس کورت, قیامت میں یہ سورج نہیں ہوگا, یہ سورج تو لپیٹا جا چکا ہوگا. کوئی خاص سورج ہے, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, قدم جل رہے ہوں گے. پیغمبر اسلام نے یہ سمجھانے کے لیے قیامت کا منظر پیش کیا. خیر بعض دفعہ ہوتی ہے نا کہ زبان سے بات کہیے تو زیادہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے, لیکن اگر اس کو اسٹیج کے اوپر پیش کر دیا جائے عملی طور پر تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ایک گھنٹہ آپ تقریر کریں, اس میں سے شاید چند منٹ کی بات ذہن میں باقی رہتی ہے, کہ اسی ایک گھنٹے کی تقریر کی فلم اگر بن جائے تو پھر وہ ساری کی ساری ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. پیغمبر اسلام چاہتے تھے کہ اصحاب کے ذہنوں میں قیامت اچھی طرح سے بیٹھ جائے, جاگزی ہو جائے. اپنے دو صحابیوں کا انتخاب کیا, ممتاز صحابی, 10 درجے والا, 9 درجے والا, سلمان کو بلایا, ابو ذر کو بلایا, 2 درہم سلمان کو دیا, 2 درہم ابو ذر کو دیا, جاؤ کھاؤ پیو خرچ کرو. اب ظاہر سے اس پیسے کو خرچ کرنے میں کسے پریشانی ہوگی, حلال ترین پیسہ ہے نا یہ. کتنا ہی مومن ہو, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا پیسہ خرچ کرنے میں, کیا پتا حرام ہے حلال ہے کہاں سے آیا, لیکن یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. اور پیغمبر نے کہا جاؤ خرچ کرو. سلمان نے اپنے طور پر خرچ کیا, ابو ذر نے اپنے طور پر خرچ کیا, خرچ ہو گیا تو پیغمبر نے کہا ادھر آؤ حساب دو, حساب دو کہاں خرچ کیا تم نے. خرچ کرنے پہ اعتراض نہیں ہے, فقط یہ بتاؤ کہ خرچ کہاں کیا. اور حساب لینے سے پہلے پیغمبر نے دو بڑے بڑے پتھر منگائے, پتھروں کو گرم کیا گیا. جب اچھی طرح پتھر گرم ہو گئے, ابو ذر سے کہا ابو ذر کھڑے ہو جاؤ پتھر پہ, بتاؤ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا. اب انہوں نے حساب دینا شروع کیا, یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم دیا, میں نے روٹی خریدی, گوشت خریدا, انگور خریدا, کھجور خریدی, جو بھی چیزیں خریدی تھی ایک ایک کر کے بیان کر, سوچتے جا رہے ہیں کہ اور کیا لیا اور کیا. پیر جل رہا ہے, ایک پیر اٹھا رہے ہیں ایک پیر رکھ رہے ہیں, ایک پیر اٹھا رہے ہیں ایک پیر رکھ رہے ہیں. خیر بہرحال حساب دے دیا, حساب دے کر کے نیچے آ گئے. جہاں جہاں خرچ کیا سب حلالی جگہ پہ خرچ کیا, سب جائز جگہ, مگر ٹائم تو لگا, اتنی دیر تک پریشانی تو رہی. اس کے بعد سلمان سے کہا سلمان تم آؤ کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ تم نے کیا کیا. کہ یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیے, ہم نے فقیر کو دیا, خدا حافظ. دو درہم آپ نے ہمیں دیا, ہم نے فقیر کو دیا, خدا حافظ, بات ختم. تو حساب ایک ایک چیز کا وہاں پر حساب دینا ہے, اور حساب بھی کس طرح کا حساب ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں حساب نہیں دینا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ فرقان کو پڑھے گا ہر شب, جو سورہ فرقان کی تلاوت کرے گا, لم یحاسب ہو, اس کا حساب نہیں ہے. وکانا منزلہ فی الفردوس الاعلی, اس کا ٹھکانہ, اس کی جگہ جو ہے بہشت بری ہے. البتہ عرض کیا کہ صرف تلاوت کافی نہیں ہے, تلاوت کے ساتھ ساتھ تو اس کو جو چیز ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, 14 صفات خداوند عالم نے اپنے بندوں کے بیان کی ہیں, 14 صفات, کہ اگر ان صفات سے لوگ آراستہ ہو جائیں اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں یقین جانیے کہ دنیا ہی بہشت بن جائے گی. یہ سارے بحران سارے کرائسس سے نجات مل جائے. دنیا نے بہت چیزوں کا تجربہ کر لیا ہے, ایک دفعہ اس کا بھی تجربہ کر لے. یہ تو یہاں تو ہر چیز آزمائی جاتی ہے نا, تجربہ کیا جاتا ہے. ایک آٹھ دس سال اس کا بھی تجربہ کر لے, سینکڑوں سال مختلف یہ جو ہے نظاموں کا تجربہ کر چکے ہیں. پہلی چیز جو قرآن بیان کر رہا ہے, عباد الرحمن یمشون, اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو کس طرح سے چلتے ہیں؟ ہونا, وقار کے ساتھ چلتے ہیں, متانت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. 14 صفات بیان, میں فقط صفات کی فہرست آج پیش کر دیتا ہوں, بقیہ باتیں انشاءاللہ کل, کیونکہ اچھا خاصا وقت نکل گیا. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, پتہ نہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں گھڑی کے ساتھ, جب میں بیٹھتا ہوں تو تیز تیز بھاگنے لگتی ہے. بہرحال ہمیں خیال تو رکھنا پڑتا ہے اس کا. 14 صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں عباد الرحمن کے لیے, 14 صفات. پہلی صفت جو بیان کی ہے کہ اللہ کے منتخب بندے, اللہ کے خاص بندے. یہ جو ہے منتخب سے مراد ائمہ نہیں ہے, یعنی اللہ کے بندے, عباد الرحمن. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا. پہلی صفت انکساری, تواضع اور انکساری, پہلی صفت. دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب یہ نادان اور جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نادان تو نادان ہے, جاہل تو جاہل ہے, الٹی سیدھی حرکت تو یقیناً کرے گا, اگر نہ کرے تو وہ جاہل کا ہے کا ہے, نادان کا ہے کا, یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جو آپ کو پسند نہیں ہے. جب یہ نادانوں اور جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ حلم, بردباری اور یہ جو ہے ملائمت سے کام لیتے, فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پہ تل نہیں جاتے. البتہ وہ جگہ بھی ہے, وہ مقام بھی ہے, اسے عرض کروں گا, کہیں وہ مقام بھی آتا ہے جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا ہے. لیکن جب نادانوں سے گفتگو ہوتی ہے, کبھی کوئی ہوتے ہیں کہ ہوشیار ہیں, چالاک ہیں, سازش کے تحت کوئی کام انجام دے رہے, وہ ان کا حساب الگ ہے. عام ہے, نادان ہیں, ناشنا, جانتے نہیں ہیں, جاہل ہیں. جب ان سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو حلم, یہ جو ہے بردباری اور ملائمت سے ان کا جواب دیتے ہیں. تیسری چیز, رات کی تاریکیوں میں خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں. چوتھی صفت ان کی یہ ہے, عذاب آخرت سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں. پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ افراط اور تفریج سے پرہیز کرتے ہیں. اب ہر چیز کو انشاءاللہ واضح کروں گا, 10-12 دن جو آپ کی خدمت میں ہوں. افراط اور تفریج سے وہ پرہیز کرتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں ہر طرح کے شرک سے اپنے کو جو ہے محفوظ رکھتے ہیں, شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو, ہر طرح کے شرک سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو بے گناہ انسانوں کے خون کا احترام کرتے ہیں, کسی بے گناہ کا خون, کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو کبھی رنگین نہیں کرتے ہیں. ایک صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے بندے, اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے, کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کرتے ہیں, گناہ کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں, اپنے کو گناہ کی محفلوں سے دور رکھتے ہیں. اللہ کے بندے لغو ابس بےہودہ باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ سکا مولانا کی تقریر انگریزی میں, میری انگریزی ایسے ہی ہے, معمولی سی ہے, کہ مولانا اشارہ کر رہے تھے فیس بک کے اوپر چیزوں کے بارے میں, گھنٹہ دو گھنٹہ تین تین گھنٹے تک بتایا, تین تین گھنٹے تک فیس بک کے اوپر یہ جو ہے فضول کی باتوں میں. اگر علمی باتیں ہو رہی ہیں, علمی گفتگو ہو رہی ہے, وہ چیز ہے جس سے آپ کی آخرت سمر رہی ہے یا آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی بحث الگ ہے, یقیناً مولانا کا مقصد وہ نہیں ہے. آپ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغو اور بےہودہ اور عبث باتوں سے اپنے کو ہمیشہ دور رکھتے ہیں. ایک صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کے بندے اپنا کردار ایسا بناتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکیں. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیتے ہیں, غور و خوض کر لیتے ہیں, اس کے بعد میدان عمل میں آتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو انسان بہرحال جب دنیا میں آتا ہے, قدم رکھتا ہے, عملی میدان میں آتا ہے, طرح طرح کے مصائب اور یہ جو ہے مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ کے بندے مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں, مشکلات سے ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے ہیں, مشکلات سے گھبرا کے دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے ہیں, بلکہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر مشکل کا مردانہ مقابلہ کرتے ہیں, ثبات قدم اور صبر سے کام لیتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ یہ جو ہے مجلسوں میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کروں گا. تو گفتگو عباد الرحمن, اللہ کے بندے. عباد عبد کی جمع ہے, عبد کا معنی تو ہمارے سبھی جانتے ہیں, اللہ کا بندہ. آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے. سب کہتے ہیں نا, واقعاً یہی معنی ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. جو تعریف امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے, عبد کی تعریف جو امام نے بیان کی ہے, اس تعریف کو ہم بیان کرتے ہیں, پھر ہر شخص اپنے کو ناپے اس پر اور تولے, ہر شخص اس پر دیکھے کہ واقعی ہم عبد ہیں یا نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں کم سے کم تین صفت انسان میں پائی جائے تب وہ کہلانے کا حقدار ہے کہ وہ عبد ہے. تین صفتیں. اول, اللہ یرا لنفسہ فیما خوله اللہ لہ ملکا. سارے فتنے کی جڑ یہیں پر ہے. اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے, جو مال و دولت اس کے پاس ہے, بندہ وہ ہے جو اپنے کو اس کا مالک نہ سمجھے. جو بھی ہمارے پاس ہے, $10, $1,000, $1,000,000, ملین, بلین, جو بھی ہے, پہلے تصور یہ ہو کہ یہ ہمارا نہیں ہے, خولہ اللہ, اللہ نے عطا کیا ہے, یہ سب اس کا عطیہ ہے, یہ سب اس کی عطا, اس نے دیا ہے, ہم اس کے مالک نے کیوں مالک نہیں ہے؟ لأن العبید لا یکون لہم ملک, اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے. غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں نہ ہوتا ہے, غلام جو بھی کماتا ہے اس کا مالک کون؟ آقا ہوتا ہے. یہ آقا جو بن بیٹھے ہیں, آقا ہیں نہیں, یہ جو مصنوعی آقا ہیں, جعلی آقا ہیں, ان کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ غلام جو کمائے گا وہ ملکیت آقا کی قرار پائے گی. جو حقیقی آقا ہے, جو واقعی مالک ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے کو عبد سمجھتا ہے تو عبدیت کی پہلی منزل ہے اللہ یرا لنفسہ فیما خوله اللہ الیہ ملکا, جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اپنے کو اس کا مالک نہ سمجھے. ہماری مشکل یہی, ہم تو ہر چیز کا اپنے کو جو ہے مالک سمجھ بیٹھتے ہیں نا, جو اپنا ہے اس کے بھی مالک, جو اپنا نہیں ہے. سارا جھگڑا کاہے کا ہے؟ ساری جنگیں کس بات کی ہیں؟ سارا فساد کس چیز کا ہے جو دنیا جنگ کی آگ میں جل رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ تو یہی ہے نا کہ انسان جو ہے اپنے پاس اس پر بھی قانع نہیں ہے. حدیث کہہ رہی جو ہے اسے بھی اپنا مت سمجھو. لأن العبید لا یکونو لہم الملک, غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے, بندہ وہ ہے کہ یرون, عبید کی شان کیا, یرون المال مال اللہ, بندہ وہ ہے, بندے کی شان یہ ہے جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ اس مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے. وَيَذَعُونَهُ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ, اس مال کا وہی استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, مال تمہارے پاس ہے, کھاؤ کھلاؤ. اللہ نے اجازت دی ہے, تمہارے پاس مال ہے, اپنے لیے کپڑا فراہم کرو, اپنی فیملی کے لیے کپڑا فراہم کرو. اللہ نے اجازت دی ہے, اگر مال تمہارے پاس ہے, اپنے لیے گھر فراہم کرو, اپنی فیملی کے لیے گھر فراہم کرو. مگر اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ صرف अपने तक महदूद रह न रह जाना। देखो कुछ समाज में भूखा तो नहीं सो रहा है, तुम्हारा पड़ोसी किस आलम में है, तुम्हारी कौम किस आलम में। ऐसा न हो कि लोग भूख से तड़प रहे हो और तुम्हारे यहाँ खाने क्या इसराफ हो रहा हो, बर्बाद किए जा रहे हो खाने। लोग इस सर्दी के आलम में उनको एक कंबल तक मयसर नहीं है और हमारे अंबार का अंबार लगा रहे, हमारे कान पे जू न रेंगे, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, लोग बेघर हो चुके हैं, खेमों के अंदर पड़े हुए हैं। खबरें तो सुन रहे होंगे ना, ठंडक कितनी पड़ रही है, सर्दी कितनी हो रही है। अल्लाह ने यहां पर क्या हुक्म दिया है? नहीं, हम अपना माल कितना दें लोगों को? अपना कहां से आ गया? दिया तो था $100 उनको, $100 दे तो चुके हैं, अब कितना देंगे? कितने का मुअय्यन करने का हक आपको नहीं है, आपका माल नहीं है। जहां उसने हुक्म दिया है वहां उसका इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज वहां फरमाते हैं कि ला यरा, दूसरी चीज है कि अल्ला युदब्बिरा लिनफ्सिही तदबीरा। बंदा वो है जो अपने लिए जो है तदबीर ना करे, जो तदबीर अल्लाह ने कर दी है उसी पे कायम रखे, जो सिस्टम जो निजाम जो ये जो है मैनेजमेंट अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया है हमारे लिए उसके आगे जाने की कोशिश। नहीं, अल्लाह तो ये कहता है मगर अब आजकल के हालात तो अब आज के जमाने में जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता, आप कौन होते हैं? तदबीर करने वाले आप कौन होते हैं? निजाम पेश करने वाले आप कौन होते हैं? सिस्टम पेश करने वाले आप कौन होते हैं? अगर अल्लाह ने सिस्टम ना पेश किया होता, सियासी सिस्टम, इक्तसादी सिस्टम, माशी सिस्टम, समाजी सिस्टम, अगर ये निजाम अल्लाह ने न पेश किया होता और आपको इजाजत दे दी होती कि आप अपनी मर्जी से निजाम बनाए तो बना सकते थे, लेकिन जब अल्लाह ने हर चीज के लिए सिस्टम मुअय्यन कर दिया है, सियासत का निजाम उसने मुअय्यन कर दिया, मईशत का निजाम उसने मुअय्यन कर दिया, समाज में एक दूसरे से किस तरह से मिलना है वो निजाम उसने मुअय्यन कर दिया है, और आपके लिए फकत एक हुक्म दिया है, रसूल फखुदू हो वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, जिस चीज का तुम्हें रसूल हुक्म दे दें। किसके लिए खिताब था? फकत उस जमाने वालों के लिए खिताब था या क्यामत तक के लिए खिताब है? आप जो वो है अल्लाह युदब्बिरा लिनफ्सिही तदबीरा, अपनी तरफ से आप कोई जो है निजाम ना बनाएं, कोई सिस्टम ना बनाएं, आप अपनी तरफ से बैठ के ही ना सोचें कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो उम्मत इस्लामिया का मुस्तकबिल क्या होगा। उसे खूब पता है कि उम्मत इस्लामिया का मुस्तकबिल क्या होगा, उसने सोच समझ करके कानून बनाया है, निजाम बनाया। आप अगर अब्द हैं, तीसरी चीज व जुमलतो इश्तगाल ही फीमा अमरहुल्लाह बे व मा नहाहु अन, सुबह से शाम तक सारी एक्टिविटीज का मरकज व महवर क्या है? अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसे अंजाम देंगे, जिस चीज से रोका है उसे रुके रहेंगे। यानी हमारी जिंदगी का रोजाना का 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा हमारे पास नहीं जो हमारा अपना हो। सारी एक्टिविटीज, जॉब हो, तालीम हो, बिजनेस है, घर के अंदर रहन सहन है, दोस्तों से जो है मिलना है, सारे का सारा दायरा मुअय्यन है। दायरा क्या है? जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे अंजाम देंगे, जिस चीज से अल्लाह ने रोक दिया उसे रुक जाएंगे। यह अब्द है, इसे अब्दियत कहते हैं। वाकयात में मिलता है कि एक शख्स, बस इसी को पेश करके आपकी जहमत को इंशाल्लाह तमाम करता हूं, एक शख्स बहुत मकरूज हो गया था, कर्जों का बोझ है उसके ऊपर, कर्जा अदा नहीं हो रहा है, परेशान रहता है सुबह से शाम तक। एक गुलाम था उसके पास, गुलाम ने जब देखा कि मेरा मौला बहुत परेशान हाल है, मुश्किलात में है, तो गुलाम ने एक दिन आकर के कहा, आका क्या बात है, आप बहुत परेशान से रहते हैं। मौला ने हंस के कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें क्या, तुम क्या समझोगे हमारे मुश्किल को, तुम क्या कर सकते हो। कहा, मौला इतने दिन से आपके साथ हैं, नान नमक खाया है आपका, शायद किसी काम आ जाऊं। उसने कहा, भाई हमारे पर कर्जा बहुत है, कर्जा अदा होने को सबील नहीं हमारे पास। उसने कहा, बस यही मुश्किल है आपकी, तो बड़ा आसान काम है, आप हमें ले जाकर के बाजार में बेच दीजिए, आपका कर्जा अदा हो जाएगा। हंसा मौला, कहा, तू रह गया गुलाम का गुलाम,
میرا قرضہ 1,00,000 کا ہے, تمہاری قیمت 10,000 کی ہے, تمہیں بیچ کر کے ہمارا قرضہ بھی ادا نہ ہوگا اور غلام سے بھی محروم ہو جائیں گے. کہا تو ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجئے, ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجئے. تجھے کون خریدے گا 1,00,000 میں؟ 10,000 کا مال 11,000 میں بہت اچھے یہ جو ہے سیلز مین کو مل گئے تو 12,000-15,000 مل جائے گا, اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا. 10,000 کا 1,00,000 کون دے دے گا؟ آپ جا کے مارکیٹ میں کوشش تو کیجئے, کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ جائیے اور یہ جو ہے بولی لگائیے, میں غلام بیچ رہا ہوں 1,00,000-1,00,000-1,00,000. اگر کوئی آ کر کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ کے غلام میں کیا خوبی ہے, کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو آپ 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں, اتنا ایک جملہ کہہ دیجئے گا کہ میرے غلام کو غلامی کے آداب آتے ہیں, میرے غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے, اتنا کہہ دیجئے گا. اچھا اس نے سوچا چلو گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, چلتے ہیں دیکھتے ہیں, قسمت آزماتے ہیں. آیا اور آنے کے بعد مارکیٹ جہاں لگتی تھی غلاموں کی, وہاں کھڑا ہو گیا, غلام بیچ رہے ہیں 1,00,000-1,00,000-1,00,000, جو آتا ہے دیکھتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے, بعض لوگ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ لگتا ہے ان کی کوئی چھول ڈھیلی ہو چکی ہے, 10,000 کا غلام 1,00,000 میں, آخر کوئی بات ہوئی. صبح سے شام ہو گئی, شام کے وقت ایک شخص آ ہی گیا اور ٹھہرا. اس نے کہا میں صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نعرے پہ نعرہ لگائے جا رہے ہو, غلام بیچ رہے ہیں 1,00,000-1,00,000, آخر تمہارے غلام میں کیا خوبی ہے؟ مارکیٹ ریٹ تو تمہیں معلوم ہے, کیا اس میں کیا خوبی ہے؟ کہ ہمارے غلام کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے پھر تو میں 1,00,000 میں خرید لوں گا, پھر میں 1,00,000 میں لے لوں گا, لیکن ابھی گھر جا کے آزماؤں گا, اگر واقعین میں یہ صفت ہے تو میں 1,00,000 تمہیں دے دوں گا, ورنہ واپس. کوئی بات نہیں, ہاں سودا منظور. غلام کو لے کر کے گیا, گھر پہنچتے ہی اس نے آستین الٹی ڈنڈا اٹھایا, غلام پر پل پڑا, پٹائی کرنے لگا, 1, 2, 10, 20, 25, 50 مارتا جا رہا ہے. جب مارتے مارتے تھک گیا, ہانپنے لگا, تو ایک دفعہ کہتا ہے کمبخت میں تجھے اتنی دیر سے مار رہا ہوں, تو نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ آپ میں مار کیوں رہے ہیں, آخر ہم نے کیا خطا کی ہے, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابھی تو ہم آپ کے گھر آئے ہیں, نہ ابھی آپ نے ہمیں کوئی آرڈر دیا ہے, نہ کوئی حکم دیا ہے, اگر ہم نافرمانی کرتے, غلطی کرتے کسی کام میں تو آپ مجھے مارتے, تو نے پوچھا بھی نہیں مجھ سے کی تو آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں. غلام نے جواب دیا کہ غلام کو کیوں کا حق کہاں ہے؟ غلام کو اپنے آقا پر اعتراض کرنے کا حق ہی کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یقیناً تجھے بندگی کے آداب آتے ہیں. ارے تو پھر عرض کروں گا, یہ واقعی آقا نہیں ہے, یہ تو جعلی آقا ہے نا, یہ بن بیٹھا ہے آقا, دوسروں کو اس نے غلام بنا لیا ہے. لیکن جو مصنوعی اور جعلی آقا ہیں ان کے یہاں بھی بندگی کے آداب یہی ہیں کہ بندہ یہ نہیں کہتا ہے کیوں. جس حال میں بھی آقا رکھے بندہ اسی میں خوش رہتا ہے. عزیزو اگر ہم واقعی اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو ہمیں چون شرا کے حق نہیں ہے, ہم اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ قانون تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس پہ ہم ہاں یہ والا اچھا لگتا ہے, اسے فالو کر لیں گے. نہیں, جب احساس ہو گیا, جب پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, جب پتا چل گیا کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے, جب پتا چل گیا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حکم ہے, تو اس کے آگے چون شرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ابدیت کا واقعی نمونہ کہیں دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے, واقعی نمونہ اگر ابدیت کا دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے. جو مصیبت بھی حسین پر پڑ رہی ہے, کسی مصیبت پر حسین نے کہا بس, کوئی مصیبت ایسی ہے حسین کے اوپر؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عاشور کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت تو نہیں ہے نا. چھٹے امام نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, مولا حسین جیسی مصیبت آپ پہ پڑی, آپ کے دن کا تو کوئی دن مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے, جتنی مصیبت آپ پہ پڑی. لیکن اللہ اکبر, مصیبتوں پر مصیبتیں حسین پر پڑتی جا رہی ہیں, مگر یہ بندہ ہے جس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں, کوئی شکوا نہیں, کوئی گلا نہیں, کوئی اعتراض نہیں. میرے مالک اگر تیرے دین کی بقا کے لیے میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر, اس کی شہادت کی اگر ضرورت ہے میں اسے بھی پیش کر دوں گا.
حسین کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، کوئی شکوا نہیں ہے، جب اقربہ سب ایک ایک کر کے کام آ گئے، کیسے کیسے حسین کے ساتھی تھے، ابھی آپ نے سنا تھا نا، کیسے کیسے ساتھی، واقعا ایسے ساتھیوں کا جو ہے بچھڑ جانا اس مصیبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. سعید ہیں، زہیر ہیں، امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، زہر کا وقت ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام کے دو ساتھی، دو صحابی زہیر اور سعید کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکیں گے. اب آپ سوچیں کہ دو آدمی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جب تک امام کی نماز ختم نہیں ہو گئی ایک تیر بھی حسین کو نہیں لگا. جب تیر آتا تھا کبھی آگے بڑھ کر کے زہیر روکتے تھے، کبھی سعید روکتے تھے، کبھی ڈھال پہ روکتے تھے، اگر ڈھال پہ نہیں رک پایا تو اپنے ہاتھوں پہ روکتے تھے، اپنے سینے پہ روکتے تھے، اپنی پیشانی پہ روکتے تھے. عزیزو حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سعید اور زہیر آگے بڑھ بڑھ کر کے تیروں کو اپنے اوپر روک رہے ہیں. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ امام حسین نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ادھر سے سعید کی آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. آواز سنتے ہی حسین فوراً سعید کے سرحانے پہنچتے ہیں، سعید کے سرحانے پہنچے، سعید کو بس ایک ہی فکر ہے، دیکھیے عبد کسے کہتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی پرواہ نہیں، مولا ایک ہی فکر ہے، یا ابا عبداللہ هل اوفیت، آقا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وفا کی ہے. اگر خیال ہے حسین کے ایسے ایسے ساتھی حسین سے چھوٹ گئے ہیں، لیکن حسین کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، یہاں تک کہ اقربا کی باری آتی ہے. عزیزو ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان سے اول محمد کا جنازہ اٹھا کر کے خیمے میں لائے، لا کے بہن کے سامنے رکھ دیا. کبھی تصور کیا ہے کہ زینب کیسی بہن ہے حسین کی؟ حسین کی چہیتی بہن ہے زینب، اس کے لاڈلوں کا جنازہ لا کر کے بہن کے سامنے رکھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. بیوہ بھاوج کے سامنے یتیم بھتیجے کا جنازہ پیش کر دینا عزیزو کوئی آسان کام نہیں ہے، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں حسین کے اوپر. لیکن عزیزو نہ صرف یہ کہ حسین کے زبان پر شکوا نہیں ہے، بلکہ جملہ یہ ملتا کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی حسین کے، حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین منزل بندگی کو طے کرتے جا رہے ہیں. پالنے والے دیکھا اور محمد کو قربان کیا، پھر بھی شکوا نہیں آیا. قاسم کی پامال لاش کو اٹھا کے لایا، پھر بھی شکوا نہیں ہے. ارے برابر کے بھائی عباس کے شانے قلم ہو گئے. کربلا میں ایک ہے جو حسین کو سب سے زیادہ عزیز ہے، حسین کو سب عزیز ہیں، اون محمد بھی عزیز ہیں، قاسم بھی عزیز ہیں، عباس بھی بے حد عزیز ہیں سب، لیکن ایک ہے جو ان عزیزوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے حسین کو، اور حسین نے سب سے آسانی سے اسی کی قربانی پیش کی ہے. وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر. عزیزوں جب بھی حسین کے پاس کوئی آتا تھا یہ جو ہے مجاہد اجازت مانگنے کے لیے، حسین نے فوراً نہیں دی ہے اجازت، نہ اون محمد کو فوراً اجازت دی ہے، نہ قاسم کو فوراً اجازت دی ہے، نہ عباس کو، کسی نہ کسی بہانے سے ٹالا ضرور ہے، اصرار کے بعد اجازت دے دی حسین نے. ایک شہید ہے بس، ایک شہید ہے کہ روایت کے جملے استاذنا فاذنا، جیسے ہی وہ اجازت مانگنے آیا حسین نے فوراً اجازت دے دی، بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی تردد کے. وہ کون ہے؟ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر. عرض کیا کہ حسین کو سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے تھی. جیسے ہی علی اکبر آئے، بابا مجھے اجازت ہو، جاؤ بیٹا خدا حافظ، لیکن میرے لال، میرے لال جانے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے بھی رخصت ہو لو، آخر زینب نے تمہیں 18 سال پالا ہے. جناب علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک دفعہ آواز دیتے، بیویو خدا حافظ، علی اکبر میں، علی اکبر مقتل میں جا رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ بیویوں نے چاروں طرف سے آگے گھیر لیا، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ. علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں اپنی غربت کا لحاظ ہے، ہائے میرے بابا، میرے بابا کو نہیں دیکھتی، میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے.
ادھر سے جناب زینب آئی بیٹا علی اکبر کیا سنا میں نے, تم مقتل میں جا رہے ہو کیا میرے لال, تمہیں 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا. اے پھپھی اما اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں نہ جاؤں گا, لیکن پھپھی اما یاد رکھیے قیامت میں دادی کو کیا جواب دیجیے گا جب میری دادی کہے زینب ارے میرا لال اکیلا رہ گیا تھا. جاؤ بیٹا خدا حافظ. بیویاں کہتی ہیں علی اکبر ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے درمیان سے ہو کر کے جو ہے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا, علی اکبر بیویوں کے درمیان سے باہر نکل رہے ہیں. عزیزو منظر یہ ہے گویا بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. علی اکبر بیویوں سے رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, جب میں نے معلوم کیا آخر وجہ کیا ہے. کہا جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا ہے. اے عزیزو کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا بازو پکڑتا. شاید چھوٹی بہن سکینہ ہے, جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں سکینہ آگے بڑھ کر کے دامن کو پکڑ لیتی ہے. اے بھیا علی اکبر ارے کس کے سارے چھوڑے جا رہے بھیا, جو مقتل میں گیا پلٹ کے نہ آیا, جو گیا اس کا جنازہ آیا, ارے چچا عباس کا تو جنازہ بھی نہ آیا. اجزاکم اللہ, بس آخری جملہ اس کے بعد مجلس تمام. میں نے عرض کیا نا کہ حسین کو سب سے چہیتا کون ہے؟ علی اکبر ہے. عزیزو اتنے سارے مجاہد گئے تھے, حسین نے کسی مجاہد کو بھیجتے وقت خدا کو گواہ نہیں قرار دیا ہے, لیکن جب علی اکبر کو گھوڑے پر جو ہے سوار کر لیا, علی اکبر مقتل کی جانب جا رہے تھے, ایک دفعہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا, اللہم شاہد پالنے والے گواہ رہنا, اب تیری بارگاہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے صورت میں سیرت میں گفتار اور رفتار میں بڑا مشابہ تھا. جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا, لیکن محبوب تیری راہ میں یہ قربانی بھی پیش کرنے کو حسین تیار ہے. عزیزو علی اکبر چلے, علی اکبر چلے, ابھی تھوڑی ہی دور علی اکبر گئے تھے پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز کانوں میں آئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, ارے بوڑھا باپ کمر تھامے زمین پر بیٹھا ہوا ہے. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ بیٹا علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے باپ کے دل کا عالم تمہیں معلوم ہو جاتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے اندر عباد الرحمن کے اوصاف کو پیدا کر سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. بار الہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. کچھ مومنین بیمار ہیں, ان کی شفا کے لیے 5 دفعہ آیہ شریفہ اما یجیب کی تلاوت کر کے دعا فرمائیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء,
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف كل مريض بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل